مولانا محمد انصار خطیب مدنی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے 23 سالہ مدت کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ یہ قرآن مجید ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ یہ کتاب ہمارے لیے دستور حیات اور دستور عمل کی حیثیت سے ہے۔ قرآن مجید سے کی رسی کو جس نے تھام لیا وہ کامیاب و بامراد ہوا، اور جس نے قرآن مجید کی رسی چھوڑ لی وہ دنیا کے اندر بھی نقصان و خسران اٹھائے گا اور بعد الممات اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا۔ آج کے دن قرآن مجید کو خطبے کا موضوع اس وجہ سے بنایا گیا کہ چند دنوں قبل ایک نام نہاد مسلمان نے، جس کا نام وسیم رضوی بتایا جاتا ہے، اس نے سپریم کورٹ کے اندر ایک عرضی داخل کی، اور اس کے اندر اس نے اس بات کی کورٹ سے درخواست کی کہ 26 آیات کو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنے دور خلافت کے اندر قرآن مجید میں شامل کر دیا تھا، اور یہ 26 آیات معاشرے کے اندر آتنکواد کو اور یا قتال کو اور جنگ کو کی ترغیب دیتی ہیں، جو چیز ایک معاشرے کے لیے بہت زیادہ مضر ہے، اس کو جان لینا چاہیے۔ قرآن مجید کا معاملہ اللہ تعالی سے جڑا ہوا ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ اگر اس نے عرضی داخل کی، گویا کہ اپنے آپ کا فریق اللہ کو بنایا ہے، اور جو اللہ کو اپنا فریق بنائے گا وہ دنیا کے اندر اس کی سزا پائے گا، اور مرنے کے بعد دردناک عذاب اس کا ملنا یقینی بات ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت نہیں، ایک نقطے اور ایک زبر دے کے سلسلے میں اگر کوئی اختلاف کرتا ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، اور جان بوجھ کر اس طرح عمل کرنے والے کو مرتد قرار دیا جاتا ہے، اور مرتد واجب القتل ہے اسلامی اصول اور دستور کے مطابق۔ ہم کو یہ جان لینا چاہیے قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالی نے کس طرح کی ہے۔ کلا انھا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ اس قرآن مجید کو اللہ تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ اتارا، اور آسمان دنیا پتے زمین پر 23 سالہ مدت کے اندر یہ کتاب اتاری گئی۔ تو اللہ تعالی نے اس کتاب کی نگرانی کی ذمہ داری اپنے مقدس فرشتوں کو دی ہے، جس کو پاکیزہ ہاتھ لگاتے ہیں کوئی اس کو اور چھو نہیں سکتا۔ اور جب قرآن مجید اترنے لگتا ہے تو اللہ تعالی کے فرشتوں کی مکمل حفاظت میں اترتا ہے۔ سورۃ الجن کے اندر ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ اللہ تعالی کی ذات یہ عالم الغیب ہے، البتہ اپنے بندوں میں سے جن کے لیے نبوت و رسالت کے لیے چن لیتا ہے، اللہ تعالی ان کو غیبیات کے علم سے فرشتوں کے ذریعے سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اور جب وہ اللہ تعالی کا کلام اترتا ہے، اللہ تعالی کی باتیں اترتی ہیں، تو چو طرفہ فرشتوں کا مضبوط گھیراؤ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فرشتوں کے اس عمل میں شیاطین کو عمل دخل کا ذرا برابر اختیار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کا نظام بنایا ہے، الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب، اگر کوئی شیطان آسمان کی طرف جاتا ہے اور کان لگا کر وہاں کی فرشتوں کی باہمی گفتگو سننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن ستارہ اس پر پل پڑتا ہے، اس پر برستا ہے اور اسے جلا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احساس ذمہ داری کے اندر قرآن مجید کی آیات کو جلدی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے کہیں بھول نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اطمینان دلا دیا کہ آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان علینا جمعہ و قرآن، آپ کے دل میں قرآن مجید کو جمانا اور اس کو آپ کی زبان سے ادا کرانا یہ ہمارے ذمے ہے، آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اتنا انتظام قرآن مجید کے سلسلے میں کیا گیا اور خود اللہ تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور اس قرآن مجید کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ آگے تھے نہ پیچھے تھے، باطل کا اس میں عمل دخل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے اتاری بھی کتاب ہے۔ علامہ عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ ایک بڑے مفتی اسماعیل بن اسحاق مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا راز ہے سابقہ لوگوں کو آسمانی کتابیں دی گئی اور قرآن مجید بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن سابقہ کتابیں تحریف کی شکار ہوئی لیکن قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی تحریف نہ ہوئی، کیا راز ہے؟ انہوں نے بتایا کہ سابقہ کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی گئی تھی، ان کے احبار کو دی گئی تھی، بما تعبدوا من کتاب اللہ، ان سے کتاب اللہ کی حفاظت کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی تجارتی منڈی بنایا اور لوگوں کے مفاد کے لیے مسئلے بتاتے رہے، پیسے اینٹتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر وہ شفافیت نہ رکھی اور انہی کے علماء کی وجہ سے اس کتاب کے وہ کتاب تحریف کی شکار بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ذمہ داری خود لی ہے، لہذا اس کے ایک لفظ کے اندر ایک نقطے کے اندر بھی فرق آنے کا امکان نہیں ہے۔ جہاں تک سوال اس خبیث لعین وسیم رضوی کے بارے میں ہے کہ اس نے اس طرح کی حرکت کیوں کی، یہ خود آلے کار بنا یا اس کی عقل معلوم ماری گئی ہے یا معروف العقل ہوا ہے، یہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ جس کے اندر ذرا برابر بھی ایمانی رمق ہوتی ہے وہ قرآن مجید کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، چل جائے کہ اس کے ذریعے اپنی زبان دراز کرے یا جھوٹی شہرت کے لیے عارضی کو داخل کر لے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، صرف مسئلے کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس بات کو جاننا ضروری ہے، کیا اسلام میں، کیا قرآن مجید نے تشدد کو، دہشت گردی کو ہوا دی ہے؟ کیا قرآن مجید خانہ جنگی اور قتال اور لڑائی کو کی ترغیب دیتا ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے دو چار باتیں بیان کرتا ہوں جس سے معلوم ہوگا اسلام کیا تعلیمات اپنے پیروکاروں کو دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی اپنی مسجد سے گزرے یا اپنے بازار سے گزرے اور اس کے ہاتھ میں تیر ہو یا کوئی نوکے دار چیز ہو تو اس کے پھل کو پکڑ لیا کرو، نوکے دار حصے کو پکڑ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری کوتاہی کی وجہ سے کوئی شخص زخمی ہو جائے کسی کو نقصان پہنچے یہ بات ہرگز گوارا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا جو شخص معاہدہ کرنے والوں کو ستاتا ہے اس کی تحقیر کرتا ہے ناحق اس سے حق کا مطالبہ کرتا ہے اسے کوئی چیز اس کی خوشدلی کے بغیر لیتا ہے جان لینا اس معاہد کی طرف سے اس معاہد کی طرف سے میں تم سے لڑوں گا. گویا کہ اسے ایمان قبول نہیں کیا لیکن ہمارے عہد و پیمان میں ہونے کی وجہ سے اس ایسی بات کہی گئی. بلکہ ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا ایسا شخص جنت کی خوشبو کو پا نہ سکے گا جبکہ جنت کی خوشبو اتنی سالوں کی دوری سے محسوس کی جائے گی. کسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کیا کرو لڑنے کی تمنا نہ کیا کرو لڑنا ہی پڑ جائے اللہ کے نام سے لڑو اللہ کے راستے میں لڑو لیکن چند اصولوں کا خیال رکھو دھوکہ مت دینا مال غنیمت میں خیانت مت کرنا اور بوڑھوں کو بچوں کو اور مریضوں کو مت مارنا اسی طریقے سے اور درختوں کو مت جلانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پاکیزہ تعلیم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کو جو ضرر پہنچانے کا سبب بنتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بندش لگا دی اور کہا کہ اس کی تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے. آپ تعلیمات نبویہ میں ڈھونڈیں گے ایک نہیں دسیوں ایسی باتیں ملیں گی جس سے پتہ چلے گا کہ اسلام کا استحقاق ہی سلامتی سے ہے اور اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے حوالے کرنے سے ہے. تب تو پھر اس کے اندر دہشت گردی کہاں سے آئی اس کے اندر قتال و جہاد کہاں سے آیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں انصاف سے باپ جواب دیجئے ایک شخص ہے بیمار ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد پتہ چلتا ہے مرض بہت بڑھ گیا ہے گولی سے کام نہ چلے گا انجیکشن سے کام نہیں چلے گا آپریشن کی ضرورت پڑے گی تو کیا آپ آپریشن پر راضی نہ ہوں گے بلکہ سمجھیں گے یہ ڈاکٹر جو ہمیں مشورہ دے رہا ہے ہمارا خیر خواہ ہے اور ہمارے ساتھ مہربانی کر رہا ہے آپ اس کے لیے پیسے جمع کریں گے اور اس کو اس ڈاکٹر کے پاس پہنچائیں گے اس نتیجے کے طور پر میرا یہ میرے خاندانی فرد صحیح سالم رہے اس کو بیماری قریب نہ آئے جس پریشانی دے دو چار ہے اس پریشانی دے دو چار نہ ہو. اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر قتال و جہاد سے متعلق جتنی آیات آئی ہیں وہ خاص پتے مندر میں آئی ہیں. مکہ مکرمہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے لانے کے اوپر اور ان کے معبودان باطل کی کے اوپر نکیر کرنے کے اوپر جس طرح ستایا گیا تاریخ کا ادنا طالب علم بھی اس طرح پوری طرح واقف ہے. شب طالب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں کس طرح ستایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطاف کے اندر طواف کرنے کی جگہ پر آپ پر اوجھڑی نہیں ڈالی گئی آپ کے ساتھیوں کو کس کس طرح ستایا گیا کھولتے ہوئے تیل میں نہیں ڈالا گیا آپ کے ساتھیوں کو تپتی ریت پر نہیں بٹھایا گیا اور ان سب تکلیفوں کو برداشت کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے 13 سال کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کا حکم ہوتا ہے. وہاں جانے کے بعد ان کم نصیبوں کو عقل نہیں آتی وہاں جانے کے بعد بھی شرنگیزی کا معاملہ کرتے ہیں اور مدینے والوں کو یہودیوں کو بھڑکاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف اکساتے ہیں مالی مدد کرتے ہیں افراد سے مدد کرتے ہیں. کیا اسی حالات کے اندر ہاتھ پر ہاتھ ذرا بیٹھا جائے کیا خاموش دیکھا جائے بلکہ اس صورت میں مذاکرانہ طریقے پر اسلام نے اجازت دی کہ تم کمزور نہ پڑو اور اپنے دشمن کا مقابلہ کرو مال کے ذریعے سے جان کے ذریعے سے اور اپنے دین کا تحفظ کر لو دین تمہاری جان سے زیادہ عزیز ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ کاروائی جو کی وہ محدود دائرے کے اندر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ لڑائیوں کے اندر مارے جانے والوں کی تعداد جو دونوں طرف سے ہو ہزار سے زیادہ نہیں پہنچے گی. لیکن آج کل کی موجودہ دنیا کے اندر اپنے مفاد کے لیے جو لڑا جاتا ہے اور اپنے اپنے اپنی بات منوانے کے لیے لڑا جاتا ہے اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مارے جاتے ہیں. لیکن میں کوئی دہشت گرد نہیں کہتا, دہشت گرد کے ذریعے کہنے والے اس قوم کو دہشت گرد کہتے ہیں. حقیقت اس بات کی ہے ہم کو قرآن مجید کا امتیاز سنجیدگی سے مطالعہ کرنا ہے اور اپنے برادران وطن کو جو غلط فہمی کے شکار ہے ان کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے اور بتانا ہے اسلام کی تعلیمات کس قدر پاکیزہ ہے. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ سے مخاطب ہو کے کہا تھا, اے کعبہ تو کس قدر میرے لیے پیارا ہے, تیری خوشبو میرے لیے عزیز ترین ہے, لیکن تو یہ جان لینا تو تیری حرمت سے زیادہ میرے نزدیک ایک مسلمان کی جان کی حرمت ہے جو اپنے مال اور اپنی جان کے لیے لڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اسلام ایک جان کو کعبۃ اللہ سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے تو دین ارہابیت کو اور دہشت گردی کی کیسے ترغیب دے سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام دشمنی جو رکھتے ہیں جن کے دلوں کے اندر حسد کی اور کینہ کی آگ بھڑک رہی ہے وہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنا کر ان کی نیندوں کو حرام کرنا چاہتے ہیں. لیکن سوال اس بات کا ہے, وہ اعتراض کریں گے آج یہ پیدا ہوا ہے کل کوئی دوسرا پیدا ہوگا اور اس سے قبل بھی اس طرح کے چہرے اسلام والوں نے دیکھے ہیں. لیکن مسئلہ ہے اس کتاب سے ہمارا تعلق کیا ہے, کیا ہم اس کتاب کو یومیہ پڑھتے ہیں, کیا اس کے معانی پر غور کرنے کی ہمیں توفیق ہے. افلا یتدبرون القرآن کا جو حکم ہے کیا اس حکم کے پابند ہم ہیں؟ کبھی ہم کو ایک دو صفحہ قرآن مجید کے معانی پر غور کرنے کی توفیق ملتی ہے؟ ہمارے علماء کرام مساجد کے پلیٹ فارم سے درد تفسیر دیتے ہیں, کیا ہم اپنے نیند کی قربانی دیتے ہوئے پانچ دس منٹ ان کی بات سننے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ان ناانجاروں کو ہم پر مسلط کر دیا ہے. اگر ہم نہ جگیں گے تو اس سے سخت مار ہم پر پڑ سکتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے تعلق کو قرآن مجید سے مضبوط کیا جائے اور ایسے لوگوں کے جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے جوابات کو پوری طرح سوچ سمجھ کر اپنے ذہن و دماغ میں رکھ کے اس کی دعوت و تبلیغ کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت میں اگر ہمارا حصہ لگ گیا ہماری خوش نصیبی ہے, ہم نے اگر اس سلسلے میں کوتاہی برتی اللہ کی کتاب کا کچھ بگڑے گا نہیں. اللہ کی کتاب تو قائم و دائم ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. اور ایسے لوگ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہم, ایسے لوگ دنیا میں آتے رہیں گے جو اس روشن چراغ کو اپنی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اپنی کتاب کو زندہ جاوید رکھے گا اور ان کی نفرتوں کی یا ان کی عداوتوں سے اس کتاب کی تعلیمات میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول کرے اور ہم لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم میں بھی وسیم رضوی جیسے لوگ دین سے دوری علماء سے دوری کے نتیجے میں پیدا نہ ہوں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.